بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسوله الكريم. یہ کتاب ہے فیض یزدانی ترجمہ فتح ربانی کا، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی اصلاحی مجالس کا مجموعہ ہے، جس میں سے ہماری اس اتوار کی مجلس میں پڑھا جا رہا ہے. اللہ پاک سے یہ مانگ کر بیٹھیں کہ اللہ نے اس میں جو روحانی تاثیر رکھی ہے، جو نورانی تاثیر رکھی ہے، جو ایمانی تاثیر رکھی ہے، جو احسانی تاثیر رکھی ہے، ہمارے دلوں میں بھی اتر جائے، تاکہ ہمارے دلوں کی بھی کامل اصلاح ہو جائے، جو ہمارا اس مجلس سے مقصود ہے. ہم تو اس طلب کو لے کر بیٹھیں کہ ہمارے دل بن جائیں، سنور جائیں، پاک ہو جائیں، صاف ہو جائیں، شفاف ہو جائیں، نفس کی علائشوں سے پاک، طبیعت کی علائشوں سے پاک، ماحول کے اندر جو گندی فضائیں چل رہی ہیں ان کی علائشوں سے پاک، اللہ کی یاد سے غفلت کی وجہ سے دل پر شیطان کا تسلط ہو جاتا ہے، یہ قرین بن جاتا ہے، یہ دل میں علائشیں ڈالتا رہتا ہے، اس کی علائشوں سے پاک. انشاءاللہ اللہ سے مانگ کر بیٹھیں گے تو اللہ ہمارے دلوں کی صلاحیت کو درست فرمائیں گے، ہمارے دل اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے والے بنیں گے، ہمارے دل اللہ پاک کی محبت سے معمور ہوں گے، ہمارے دل اللہ کے عطاعت پر شوق اور رغبت سے ابھارنے والے بنیں گے، ہمارے دل اللہ کی ہر نافرمانی سے روکنے والے بنیں گے. دل کا اصلی کام تو یہ ہے، اور یہی تصوف سے مقصود ہے، یہی صفائی مقصود ہے. اللہ والوں کی کوشش یہی رہی ہے. یہ ارشادات بھی ان لوگوں کے لیے ہیں جو اس زمانے میں آپ کے پاس اسی طلب کو لے کر آتے تھے. اللہ سے انشاءاللہ ہم مانگ کر بیٹھیں گے تو اللہ یہ تاثیرات ہمارے دلوں میں بھی اتاریں گے. یہ ایک 46ویں مجلس ہے جو اتوار کی صبح 28 رجب 545 ہجری میں ہوئی. فرماتے ہیں، اصل آپ کا بیان تو عربی میں ہے، جس کا ترجمہ جو مولانا عاشق علیہ مرفی رحمۃ اللہ فرمایا اس میں سے پڑھا جا رہا ہے. فرماتے ہیں، دنیا ایک بازار ہے جو عنقریب بند ہو جائے گا. دنیا ایک بازار ہے جو عنقریب بند ہو جائے گا. مخلوق پر نظر رکھنے کے دروازوں کو بند کر دو اور حق تعالی پر نظر رکھنے کے دروازوں کو کھول لو. قلوب کی صفائی اور باطن کے قرب حاصل ہو جانے کے وقت قصب معاش اور اسباب کے دروازوں کو بند کر دو، مگر انہی معاملات میں جو تمہارے ساتھ خاص ہیں، نہ کہ ان امور میں جو تمہارے علاوہ بیوی بچوں اور تمہارے تابعین کو بھی شامل ہیں. اللہ والوں کے ارشادات، یہ میں نے عرض کیا نا، چونکہ اس زمانے میں جو آپ کے پاس اس طلب کو لے کر آ گئے تھے ان کے دل کی اصلاح کے لیے یہ بات چل رہی ہے. کچھ باتیں اس میں ایسی ہیں جو ہماری سمجھ میں اس وقت نہیں آ رہی. کیوں؟ کہ یہ ان کے لیے ہیں جو اس وقت آپ کے پاس اس نیت اس ارادے سے آئے ہوئے ہیں کہ ان کے دل کے اندر جو ہے اللہ کی محبت اور اللہ پاک کی اطاعت کی صلاحیت پیدا ہو جائے، اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے والے بن جائیں، اللہ کے قرب کو حاصل کرنے والے بن جائیں. اللہ کا قرب کیا ہے؟ اس کی اطاعت ہی سے مل سکتا ہے، نافرمانی کو چھوڑنے ہی سے مل سکتا ہے. اللہ کی اطاعت اور نافرمانی کیا ہے؟ وہ شریعت مطہرہ ہے، وہ نازل شدہ شریعت جو اللہ پاک نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں عطا فرمائی ہے. اب اس پر چلنے میں رکاوٹ کیا ہے؟ ہمارے اندر کے منفی جذبات ہیں، ہمارا اپنا نفس ہے، شیطان ہے، ہمارے ماحول کی فضائیں ہیں، جو ہمیں جانتے ہوئے بھی کہ یہ کام کرنے چاہیے لیکن ہمیں اس سے روک دیتی ہیں. کیا کہتے ہیں آج ایک جملہ عام کہتے ہیں، جی سستی ہو رہی ہے، جی فجر کی نماز کی سستی ہو رہی ہے، جی تہجد کی سستی ہو رہی ہے. یہ سستی کیا ہو رہی ہے؟ معلوم ہے معمول نہیں بن رہا. تو یہ دل کے اندر سے اس منفی جذبات کو نکالنا, نکلیں گے تو نہیں لیکن ان کی صلاحیت کو اتنا کمزور کر دینا کہ یہ رکاوٹ دور ہو جائے اور اللہ کی ہر اطاعت مرغوب ہو جائے اور ہر نافرمانی سے نفرت ہو جائے. تو اس لیے اس میں جو اس وقت جو مجمع بیٹھا ہے ان کے حساب سے ان کے دلوں کی صفائی کے لیے جو اللہ پھر کہلواتے ہیں وہ ہے. تو ایک تمثیل ایک مثال سے سمجھا رہے ہیں کہ دنیا ایک بازار ہے جو عنقریب بند ہو جائے گا. بازار سے تشبیہ اس لیے دی کہ بازار کے اندر کچھ خریدنے تو جاتے ہیں جو اپنی ضرورت ہوتی ہے. تو یہاں ہم نے اس دنیا سے خریدنا کیا ہے جو ہماری آخرت کی ضرورت ہے. اللہ یہ یقین نصیب فرما دے. آج اللہ رحم فرمائے, موجودہ مادی فضاؤں نے ہماری سوچ کا انداز بدل دیا. آج ہمارے دل و دماغ پر مادیت کا غلبہ ہے. اس دنیا کی جو مادی لذتیں ہیں انہی کا حصول اور انہی سے ان یہ دنیا کے اندر جو مادی پریشانیاں ہیں تکالیف ہیں ان سے بچنے کی فکر غالب ہے. اس لیے صبح سے شام, شام سے صبح تک ہماری ساری دھن اسی کی لگی ہوئی ہے. تو یہاں کوشش کیا کرنی ہم نے کہ ہماری فکر کا انداز بدلے, سوچ کا انداز بدلے. ہم اس دنیا کے لیے نہیں ہیں, ہم آخرت کے لیے ہیں. اصل آخرت ہے. جو کچھ ہم یہاں کر رہے ہیں اس کے یقینی اثرات ہماری آخرت پر پڑ رہے ہیں. تو یہاں سے لینا کیا ہے جو ہمارے آخرت میں کام آئے, اور آخرت کوئی دور نہیں ہے. قیامت کب آئے گی؟ جس کی موت آ گئی اس کی قیامت تو آ ہی گئی, اور موت کے آنے میں کون سی دیر لگے گی. اللہ ہمیں تیاری کی اور تیار رہنے کی توفیق عطا فرما دیں. تو فرماتے دنیا ایک بازار ہے جو عنقریب بند ہو جائے. ہر ایک کا ایک موقع, ایک مہلت ہے. کسی کو پتہ نہیں ہے کہ آج جو صبح ہے تو شام ہوگا نہیں ہوگا, شام کو صبح ہوگی نہیں ہوگی. تو جو کچھ یہاں کریں گے, جو خریدیں گے وہ ہمارے کام آئے گا. اصل زندگی کے اندر جو ہے دنیا ایک بازار ہے جو عنقریب بند ہو جائے گا. مخلوق پر نظر رکھنے کے دروازوں کو بند کر دو اور حق تعالیٰ پر نظر رکھنے کے دروازوں کو کھول لو. اللہ ہمارے بھی دلوں کے شعور کو بیدار فرما دے. اب یہ بات کیا فرما رہے, مخلوق پر نظر رکھنے کے دروازوں کو بند کر دو. آج اگر تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں, اپنے اندر میں جھانکیں تو خوب کھل کے بات بازی آ جائے گی. آج ہماری دل کی توجہ مخلوق پر ہی ہے, خالق کی طرف نہیں. آج ہم انہی چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں, فلاں سے یہ کام ہو جائے گا, فلاں سے ایسے ہو جائے گا. یہ اللہ والے اللہ کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ کہتے ہیں کہ فاعل حقیقی اللہ کی ذات ہے, لیکن دل کے اندر کیا ہے کہ نہیں, ادھر سے ادھر سے ادھر سے. یہ خالص کیا کرتے ہیں, مخلوق پر نظر رکھنے دروازوں کو بند کر دو. یعنی اپنے دل کے اندر توجہ کس پر رکھو؟ اللہ پر. حق تعالیٰ پر نظر رکھنے دروازوں کو کھول لو. تصوف اسی صفائی کا نام ہے. جب دل کے اندر صفائی آ جاتی ہے, شفافت آ جاتی ہے, لطافت آ جاتی ہے, پاکیزگی آ جاتی, کب آتی ہے؟ جب دل کے اندر سے ہم اپنے منفی جذبات کو نکالیں گے. یہ دل جو غلط لذتوں سے بھرا ہوا ہے, غلط خیالات سے بھرا ہوا ہے, یہ گندے خیالات ہیں, یہ ان سے جب نجات ہوگی پھر صفائی ہوگی, پھر شفافت آئے گی, پھر لطافت آئے گی, پھر پاکیزگی آئے گی. تو دل کا اصلی جو ادراک کا احساس ہے وہ بیدار ہوگا. جب وہ بیدار ہوگا اس دل کی توجہ اللہ کی طرف ہونے لگے گی. پھر ہر آن, ہر گھڑی, ہر چیز کے اندر اللہ کی قدرت مشاہدہ ہوگی. اب زبان کہہ رہی ہے کہ اللہ کرتے ہیں, پھر دل اس کو مشاہدہ کرے گا. یعنی اللہ کی قدرت مشاہدہ ہوگی, اللہ کی طرف توجہ لگنے رہے گی, لگنے لگے گی. اس لیے فرماتے ہیں ان دروازوں کو کھول لو. قلوب کی صفائی, اور باطن کے قرب حاصل ہو جانے کے وقت اب قلوب کی صفائی، اللہ کرے یہ بات بھی سمجھ میں آ جائے، اور باطن کیا ہے، تو باطن کا قرب کیا ہے، یہ ساری چیزیں ذوقی ہیں. ذوق کو الفاظ میں سمجھنا مشکل ہے، وہ تو ذوق جب بیدار ہوتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے. آج ہمارا ذوق تو کیا ہے، یہ مادی ذائقوں کو چکھنا ہی ہمارا مقصود ہے. جو ان نگاہوں سے دیکھتے ہیں ایک ذوق ہے، اس کا ایک مزہ ہے، کانوں سے سنتے ہیں ایک ذوق ہے، یعنی ایک احساس ہے. یہ سونگنا، یہ بولنا، یہ لمس، یہ ظاہری حواس ہیں، ان کے اپنے اپنے. اسی طریقے سے دل کا اپنا ایک ذوق ہے، اور دل کا ذوق کب بیدار ہوتا ہے، یہ جس کی محنت ہے، جب صفائی ہو جاتی ہے اس کو اتاریں قلوب کی صفائی، یعنی دل دنیا کی ساری گندی علائشوں سے پاک ہو جائے. یہ جو فرما رہے ہیں یہ اپنا تجربہ فرما رہے ہیں، اپنا مشاہدہ فرما رہے ہیں. کیوں؟ کہ انہوں نے محنت کر کے اپنے دل کے اندر سے ان گندے جذبات کو نکال ڈالا، اب اس کے اندر شفائی آئی ہے، یہ آئینہ بن گیا ہے، اب انوارات کا نزول ہو رہا ہے، اس سے پھر منعکس ہو رہا ہے، اس سے پھر اندرون کے اندر باطن جو ہے، یہ چھپی ہوئی چیز جو ہے دل کے اندر، پھر قرب حاصل ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کے قریب ہونے کا احساس. اللہ سے دور کوئی نہیں ہے، کائنات کا کوئی ذرہ اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے، اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے. یہاں مراد ہے اس کی خوشنودی کے قریب ہونا ہے، اس کی رضا کے قریب ہونا ہے. اب یہ اس قرب کا احساس، یہ ادراک، یہ دل کے اندر ہی اس حادثے کے بیدار ہونے کے بعد ہے. اس کو فرما رہے ہیں کہ قلوب کی جب صفائی حاصل ہو جاتی ہے اور باطن جو ہے اس کے قرب کو حاصل کر لیتا ہے، یعنی اس کی معیت کا ایک ادراک حاصل کر لیتا ہے، ایک احساس ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ میرے قریب ہے، اللہ سے میں چھپ نہیں سکتا. کوئی دن کا گوشہ ایسا نہیں جو مخفی ہو، اس کو میرے اندرون کی پوری خبر ہے. اس معیت کے احساس سے گناہ کی بات تو بہت دور کی ہے، گناہ کا خیال بھی آ جائے تو شرم کے پانی پانی ہو جاتا ہے کہ یہ خیال کیوں آ گیا. اس لیے پھر عرض کر دوں، یہ باتیں تھوڑی سی اونچے درجے کی ہیں. کیوں؟ کہ انہوں نے صفائی حاصل کر لی، ان کے باطن کو قرب کی لذت سے آشنائی ہو گئی. اس بنا فرما رہے ہیں کہ جب قلوب کی صفائی حاصل ہو گئی اور باطن کو قرب حاصل ہو گیا، اللہ کا قرب ہونے کا، اللہ کے قریب ہونے کا احساس ہو گیا، اس وقت کہتے ہیں کسب معاش اسباب کے دروازوں کو بند کر دو. یہ تھوڑی سی ذرا اونچے درجے کی بات ہے، ہماری عقلوں میں اس وقت آئے گی نہیں، کیونکہ اس وقت ہمارے دل و دماغ میں مادیت، مادی اسباب ہی نے غلبہ کیا ہوا ہے، یہ اس سے نکل گئے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ جو آج چونکہ اعتراضات کا زمانہ ہے، ہر چیز پر تنقید کرنا، ہمارا نفس تنقید کرے گا، یہ دنیا چھڑا رہے ہیں، چھڑا نہیں رہے، یہ اس کی بات نہیں کر رہی، آگے تفصیل پھر آ جائے گی، بتا رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے کسب معاش اسباب کے دروازوں کو بند کر دو، یعنی آج جب اسباب کے اندر ہی پھنس کے منہمک ہو گئے ہیں اور مسبب الاسباب کی طرف توجہ نہیں ہے، اسباب کے خالق کی طرف توجہ نہیں ہے، فرماتے ہیں کہ ان کے دروازوں کو بند کر دو، مگر انہی معاملات میں تمہارے ساتھ خاص ہے، نہ کہ ان میں جو تمہارے علاوہ بیوی بچوں تمہارے تابعین کو شامل ہے. یعنی یہ جو کمانا ہے، یہ جو اسباب اختیار کرنے ہیں، یہ اپنے، یعنی جو اللہ نے حقوق تمہارے ذمے لگائے ہیں، ان حقوق کی ادائیگی کے لیے بیوی کو اس کا حق دینا ہے، بچوں کو ان کا حق دینا ہے، اپنے جو متعلقین ہیں، جو تابعین ہیں، ان کو حقوق دینا ہے، تو ان کے لیے کماؤ، اپنے نفس کا حق دینے کے لیے کماؤ، لیکن دل کی توجہ ان اسباب سے ہٹ کر کدھر لگا لو، مسبب الاسباب پر. یہ ذرا بہت اونچے درجے کی بات ہے، اس لیے جلدی سمجھ میں آئے گی نہیں ہے. فی الحال تو یہ اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمیں بھی اس ذوق کی تھوڑی سی بیداری عطا فرما دے، کیونکہ آج ہم تو جس کو اہم سمجھتے ہیں نا، ترجیحات ہماری آج کیا ہیں، یہ ترجیحات ان کی کیا ہیں؟ یعنی اللہ کی طرف کہتے ہیں. اس لیے فرما رہے ہیں بس چاہیے کہ کمانا دوسروں کے لیے ہو, نفع دوسروں کے لیے ہو اور تحصیل دوسروں کے لیے ہو, اور تم اپنی خاص ذات کے لیے حق تعالیٰ کے فضل کے تباہ سے مانگو. یہ درجہ جب حاصل ہو جاتا ہے, یعنی کماؤ حقوق ادا کرنے کے لیے ہیں, اور اپنے لیے کس سے مانگو؟ ان کے لیے مانگو اللہ سے. اللہ کی دی توفیق سے کرو گے اس کے لیے. جو انحماق ہوگا وہ دل کا کس طرف ہوگا؟ اللہ کی طرف سے. اس بارے اپنے نفسوں کو تو دنیا کے پاس بٹھا دو کہ اپنی ضروریات بشریہ پوری کریں, اور دل آخرت کے پاس کہ اس کے حصول کی تمنا رکھے, اور اپنے اسرات باطل کو مولا کے پاس. یہ پھر عرض کر دوں, یہ ذرا اونچے درجے کی بات ہے. اپنے نفسوں کو تو دنیا کے پاس بٹھا دو کہ چونکہ اللہ نے جسم دیا ہے, اس جسم کے اندر اللہ نے خواہشات رکھی ہیں, جو جائز خواہشات رکھی ہیں ان جائز خواہشات کو جائز طریقوں سے شریعت مطہرہ کی حدود قد رہتے ہوئے ضرورات بشریہ پوری کرو. ان کو دنیا کے پاس بٹھا دو, مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں جب تک رہنا ہے تو اس دنیا کے اندر جو بشری تقاضے ہیں اور جو جائز خواہشات اللہ نے رکھی ہیں ان کے پورا کرنے کے لیے جائز طریقے اختیار کرو. شریعت مطہرہ کی حدود کے اندر رہتے ہوئے کھلاؤ پہلاؤ, جو جائز لذتیں ہیں اس کو منع نہیں, ضرورتیں بشریہ پوری کریں, اور دل کو آخرت کے پاس اس کے حصول کی تمنا رکھے. اس جسم کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے شریعت کی حدود موجود ہیں, اس کے اندر رہتے پورا کرو, اور دل کو ان سے فارغ کر کے کدھر رکھو؟ آخرت کی طرف توجہ رہے کہ یہاں جو کچھ کر رہے ہیں اس کے یقینی اثرات ہماری آنکھوں پر پڑ رہے ہیں, اس لیے ہمارے دل کے اندر تمنا کس کی رہے؟ آخرت کی, آخرت کی کامیابیوں کی, وہاں کی راحت کی, وہاں کی لذات کی, وہاں کے سرور کی. اب یہ ایک چیز تو ہمارا جسم ہو گیا, ایک چیز ہمارا کیا ہو گیا؟ دل. اب دل ایک مخفی چیز ہے, اللہ کرے یہ بات ابھی سمجھ میں آ جائے کہ دل ہے کیا چیز ہے. ہم تو دل سمجھتے ہیں کس کو؟ یہ جو دھڑک رہا ہے, یہ حیوانی دل ہر حیوان کو ملا ہوا ہے, ہر جاندار کو ملا ہوا ہے, جس کا کام کیا ہے کہ وہ دھڑکتا ہے اور اس سے پورے جسم کو کیا خون مل رہا ہے. یہ ایک عام معروف و مشہور ہمارے سامنے یہی ہے, لیکن جب اللہ والے دل کی بات کر رہے ہیں تو وہ دل اس کی بات نہیں کر رہے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے کہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے, اگر اس کی اصلاح ہو گئی تو پورے جسم کی اصلاح ہو گئی, اور اگر اس میں بگاڑ آ گیا تو پورے جسم بگاڑ آ گیا. جان لو کہ وہ دل ہے. اب ہم ذرا تھوڑا سا غور کریں, یہ مفہوم عرض کیا میں نے, بڑی مشہور ہے نا حدیث جس میں فرمایا گیا نا کہ خبردار کیا جا رہا ہے کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ٹکڑا ہے, اس کی اصلاح ہو گئی تو پورے جسم کی اصلاح ہو گئی, اس میں بگاڑ آ گیا پورے جسم میں بگاڑ آ گیا, جان لو کہ دل ہے. اب ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس دل سے مراد یہ نہیں ہے جو آج کل کا ڈاکٹر دل کا معائنہ کر کے انجیوگرافی کے ذریعے, سی ٹی اسکین کے ذریعے, ایکس رے کے ذریعے بتا دے کہ تمہارے دل کے اندر یہ خرابی ہے اور اس خرابی سے تمہارا یہ نقصان ہوگا اور اس کی اصلاح کرا لو, بائی پاس کرا لو, اسٹنٹ ڈلوا لو, اور جو بھی اس کی چیزیں ہیں. کیوں جی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں فرمایا نا, یہ تو سمجھتے ہیں نا, یہ عام بندہ بھی سمجھتا ہے کہ یہاں مراد یہ اصلاح نہیں ہے, کیونکہ آج کل تو یہ اصلاح ہے نا, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, स्पेशलिस्ट हैं, है? फिर आजकल तो स्पेशलिस्ट भी ये हर एक मजीद और निकलती चली आ रही है, तो यहां मुराद ये नहीं है। यहां मुराद, तो यहां मुराद क्या है? कि अगर इसकी इसलाह हो गई तो पूरे जिस्म की इसलाह हो गई, इसमें बिगाड़ आ गया पूरे जिस्म बिगाड़ आ गया, तो मुराद ये नहीं है, ये हैवानी दिल नहीं है। यानी इसी दिल के अंदर अल्लाह ने एक ऐसी सलाहियत रखी है, एक ऐसी इस्तेदाद रखी है जिसको इंसान की कुव्वत इरादिया कहते हैं। इंसान का इरादा, इसका महल क्या है? ये दिल है। जैसे मैं अर्ज किया करता हूं, हर जिस्म के हिस्से में खास सलाहियत रखी है, एक मख्फी कुव्वत रखी है, हाथों के अंदर एक कुव्वत रखी है, मख्फी है, जिससे लम्स नरमी गर्मी सर्दी का इदराक होता है, एहसास होता है, है? नाक के अंदर शामा की कुव्वत रखी है जिससे खुशबू बदबू का पता चलता है, आंख के अंदर देखने की कुव्वत रखी है ये मख्फी है, कान के अंदर सुनने की कुव्वत रखी है ये मख्फी है, इसलिए इनको लतीफ कुव्वतें कहा जाता है। इतनी लतीफ हैं, इन कुव्वतों को हम नहीं देख सकते, इनकी मौजूदगी से हम इसका असर महसूस करते हैं। इसी तरीके से अल्लाह ने इंसान के दिल के अंदर भी एक मख्फी कुव्वत रखी है, वो इसके इरादे की कुव्वत है। इसमें बिगाड़ आ गया तो जिस्म फिर बिगाड़ के लिए इस्तेमाल होता है, जो आज हो रहा है। गंदे ख्याल, गंदे इरादे, गंदे माहौल के असरात हैं, हर वक्त सोच धुन इसी की लगी हुई है कि ये खाएं है, ये पहने हैं, ये हासिल करें हैं, यानी इस दीवार से पहले पहले इधर इसके पार की नहीं, इल्ला माशाअल्लाह। दीवार जो है ना, ये पर्दा है, आखिर पर्दा है, इस तरफ की जरूरियात की फिक्र लगी हुई है, धुन लगी हुई है, क्या अमीर क्या गरीब, क्या जवान क्या बूढ़ा, क्या मर्द क्या औरत, हर एक इसी में मगन, क्योंकि मादी फनाएं गालब है, इसके आगे की सोच ही नहीं है। अभी खत्म हो जाए एक लम्हे के अंदर ये दीवार, वो गिर जाती है, आदमी पहुंच जाता है। अब उसकी सोच है, उसकी फिक्र है, इसके लिए फरमा रहे हैं दिल को आखिरत के पास। ये अंदर की हमारी मख्फी कुव्वत दिल के अंदर की जो है, इसकी इसलाह, अगर इसकी इसलाह नहीं हुई तो जो आज हो रहा है, इल्ला माशाल्लाह है, ये अल्लाह वाले इसकी फिक्र, ये इसी की, ये है तस्वीर, ये तस्वीर जो उस मजनू को समझा रहे हैं कि उस माने, ये आज से हजार साल पहले की बात है, अल्लाह वाले जो है इसके लिए की, देखो ये मेहनत करो, ये दिल की इसलाह करो, ये दिल के अंदर बेदारी हासिल करो। हाँ, ठीक है, अल्लाह ने आपको जिस्म दिया है, हम सबको दिया है, हर मखलूक को दिया है, इसकी जरूरियात अल्लाह ने रखी है, इस दुनिया के अंदर रखी है, लेकिन ये नहीं है कि जानवरों की तरह मुंह मारो। हाँ, इंसान को शऊर दिया है, इंसान को दिल दिया है, इस दिल के अंदर एक शऊर रखा है, है? इसमें हमारे खालिक ने, हमारे बनाने वाले ने हमारे लिए कुछ शुरूत शरायत तय कर दी है, कुछ कैद लगा दी है कि हलाल खाओ हराम ना खाओ, जायज खाओ ना जायज ना खाओ, ये शरीयत मुतारा सारी की सारी हमारे लिए है। अब इस शरीयत पर चलने की आबादगी कहां से होगी? वो दिल से होगी। अगर दिल के अंदर ये बेदारी नहीं आती, वो ईमान की कुव्वत नहीं आती, समझना मुश्किल है। ज्यादा कि रमजान का महीना करीब आ रहा है, अल्लाह हमें पहुंचा दे इंशाल्लाह, चंद दिन के बाद रजब शुरू हो जाएगा। रजब में हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दुआ मांगा करते थे, अल्लाह बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लगना रमजान, कि अल्लाह हमारे रजब में शाबान में बरकत अता फरमा, हमें रमजान तक पहुंचा दे, अल्लाह हमें पहुंचा दे। गरीब आ रहे हैं, शौक बढ़ना चाहिए, اب رمضان کے اندر مسلمان کے لیے ایک خاص حکم متوجہ ہو جاتا ہے کہ طلوع صادق سے لے کر غروب آفتاب تک وہ چیزیں جو بالکل جائز اور حلال ہیں وہ بھی منع ہو جاتی ہیں. ہم سب کا تجربہ ہے اور آسانی سے اس پر ہم مسلمان آسانی سے اس پر قدرت حاصل کر لیتا ہے. وہ کمزوری جو آ جاتی ہے تو اندر کی کمزوری سے بات ایسے عجیب جی باتیں, لیکن اکثر دیکھا ہے ہم نے تو سعودی عرب کے قیام کے دوران دیکھا کہ ماشاءاللہ ہمارے مسلمان بھائی جو سڑکوں پر کھدائی کا کام کرتے ہیں روزے کے ساتھ یہ بھی کر جاتے ہیں, حالانکہ وہاں کی گرمی یہاں سے بہت زیادہ ہے. یہ صلاحیت اللہ نے مسلمان کو دی ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہاں پر چونکہ میں سعودی ارامکو میں تھا, ارامکو میں ملٹی نیشنل کمپنی ہے, ہر ملک کے لوگ ہوتے تھے. اب یہاں کے رہنے والے اب وہ پاکستان ہیں, یہاں الحمدللہ ہماری اکثریت مسلمانوں کی ہے, اقلیتیں بھی ہیں, لیکن اقلیتیں بھی یہاں رہتے رہتے اس بات کا ان کو بھی ادراک ہے کہ مسلمان کھانے پر پابندی جو ہے اس کو برداشت کر لیتے ہیں الا ماشاء اللہ, تو پتہ ہے. لیکن جن ملکوں کے اندر مسلمان نہیں ہیں وہاں کبھی رمضان کا ان کو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں, کوئی تصور ہی نہیں ہے ان کے اندر, ان کو عجیب لگتا ہے کتنے گھنٹے کیسے بھوکے مرنا رہ جائے. ایک فلپینی ہمارا لیب ٹیکس نے اس سے مجھ سے سوال کیا کہ ہاؤ ڈو یو مینج دس, کیونکہ فلپینی قوم ایک ایسی ہے کہ کھاتی بہت ہے, کھاتے تھوڑا سا ہی لیکن کھاتے بار بار کھاتے ہیں, ایک عادت ہے, ہر جگہ کی عادت ہو جاتی ہے. ہم تو مجھے یاد ہے ہمارے ایک ساتھی سے رائے گنڈ کے اندر جو ہے مولوی افتخار الزماں جو ہے مسیح الزماں صاحب کے صاحبزادے, چونکہ امریکہ میں رہے اور پھر پھرا کر آئے ہوئے تھے, ان کو عادت تھی دن میں ایک دفعہ کھانے کی, بس بن گئی صبح خوب کھا لیتے تھے, دوپہر شام کی چھٹی. ہم بڑے حیران ہوتے تھے, اس کے والد صاحب بھی جو ہے نا وہ ماشاء اللہ وہی رائے گنڈ میں تھے, چیف سیکرٹری ریٹائرڈ, وہ بھی ان کو سمجھاتے اور پھر والیوں سے کہتے ان کو بتاؤ بھی شام کا کھانا تو ویسے حدیث میں آیا کہ نہ کھانے سے بڑھاپا جلدی آئے گا. وہ اس قسم کی, وہ کہتا ہے میں اونٹ کی طرح کھا لیتا ہوں, ایک عادت بن گئی. اونٹ کی طرح کیا ہے نا, اونٹ کے لیے مشہور ہے نا کہ جو اللہ نے جیسا, اس لیے اللہ نے قرآن کے اندر اس کا تذکرہ کیا ہے, ذرا غور کرو اونٹ کو دیکھو کہ اللہ نے جس جگہ اس کو رکھا ہے صحرا کے اندر ریگستان کے اندر, آپ چلتے چلے جاؤ میلوں تک کوئی چیز نہیں ملے گی, نہ کھانے کی نہ پینے کی, اس نے وہاں سفر کرنا ہے. اب جو مالک اس زمانے میں اٹھتے تھے تو کتنا پانی ساتھ لے کر چل دیں گے, اونٹ کا کتنا بڑا جسم ہے اس کو پلائیں خود پیئیں. تو اونٹ میں اللہ نے صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اس کے جسم کے اندر اتنی وہ قوت سٹور ہو جاتی ہے, اس کے کوہان کے اندر اتنی چربی ہوتی ہے, اس کو اندر توانائی اس سے ملتی رہتی, وہ اپنا کھانا سارا جو اندر سٹور کر لیتا ہے. تو وہ ہمارے مولوی صاحب کہا کرتے تھے میں اونٹ کی طرح کھا لیتا ہوں صبح کو تینوں وقت کا, مجھے عادت ہی نہیں ہوتی. واقعی میں دیکھا مشاش عادت پڑ گئی, تو بتا رہا نا کس طریقے سے جو ہے نا, اب جہاں عادت نہیں ہے, میں فلپینی کی بات کر رہا تھا نا, ان کی عادت ہے, حالانکہ وہاں ڈائنر سے کھانا صبح ناشتہ کیا تو ناشتے ایک بار دوپہر کے لیے پھر وہاں پر بھیج دیا جاتا ہے کہ کھا کے آ جاؤ. اب یہ جو وقفہ ہے صبح سے دوپہر, یہ بالکل ہی بہت بوجھ ہے. تو وہ کیا کرتے تھے, وہیں سے اپنی جرابوں کے چھپا کے کچھ نہ کچھ لے تھے, کھاتے رہتے تھے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد, کھاتے تھوڑا ہی, یہی غذاؤں کی بہت تھوڑی تھوڑی, لیکن وقفہ کم ہے. تو ان کے لیے بات بڑی عجیب تھی, مجھے اس سے سوال کیا کہ تم جی اتنا صبح سے لے کر اتنا کر لیتے ہو, تو میں نے انہیں یہ کہا کہ یہ ایمان کے غیر سمجھ میں آنا مشکل ہے جی. یہ ہمیں اللہ کا شکر ہے, کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. آج دیکھیے ابھی رمضان کے اندر بالکل صاف مشاہدہ ہوگا کہ ایسا گیا گزرا مسلمان بھی جو نماز بھی نہیں پڑھتا اور احکامات بھی کرتا روزہ رکھ لیتا ہے, نہیں رکھتا جی ہے؟ پکا روزہ ہے. بیماری بھی آ جائے تو اس کے لواحقین اس کو مجبور کرے کہ بھائی روزہ توڑ دے. مانتا ہے؟ نہیں مانتا. ایک اللہ صلاحیت دے دی نا, یہ ایمان کے ساتھ ہے. وہ ایمان اتنا کمزور ہے کہ نماز پہ نہیں اس کو آنے دے رہا ہے, لیکن اس پر آ جاتا ہے. تو یہ ایک چیز ایسی ہے صلاحیت جو ایمان کے ساتھ, بغیر ایمان کے سمجھ میں آنی مشکل ہے. تو یہ دل کے اندر اللہ نے مخفی قوتیں رکھی ہیں. آج ہم جو بالکل جو ہے نا ایسے بے بس ہوئے ہیں, کیا کریں جی, ہمارا بھی جی چاہتا ہے سنت پر چلے, ہمارا بھی جی چاہتا ہے, ہم بھی چاہتے ہیں, ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہ آج جو حرام چیزیں رائج ہو گئی ہیں ان کو چھوڑیں, لیکن مشکل ہے. وہ اس لیے دل کی صلاحی ہے. یہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں, یہ اس کی مشق کراتے ہیں کہ دل پر محنت کر کے وہ صلاحیت لے لو. یہ انہونی چیز نہیں ہے. جنہوں نے حاصل کر لی ان کی زندگیوں کو دیکھو, غور کرو, اسی معاشرے میں ہے, اسی ماحول کے اندر ہے. یہ اللہ والے رہے ہیں, ہیں, رہیں گے. جب نہیں رہیں گے دنیا کو توڑ پھوڑ دیا جائے گا. اللہ ہمیں اس کی حقیقت نصیب فرما دے. تو یہ تصوف اس اصلاح کا نام ہے. تو یہاں فرما رہے ہیں کہ اپنے نفسوں کو دنیا کے پاس بھٹا دو کہ اپنی ضروریات بشریہ پوری کریں. یعنی یہ کبھی نہیں کہا جائے گا لا رہبانیہ فی الاسلام, اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. رہبانیت کیا ہے؟ نہ کھانا, نہ پینا, نہ شادی, پڑے ہوئے ہیں, اسلام میں نہیں ہے. عیسائیوں کے اندر رہب خود ساختہ تھے, اللہ کی طرف سے آسمانی علوم میں کہیں اس کی تعلیم نہیں ملی. قرآن نے واضح کر دیا کہ ابتدا کنہوں نے کی ہے؟ انہوں نے خود کی ہے ربانیت کی. ورنہ اللہ کی طرف سے کسی مذہب کے اندر نہیں ہے, خود بنائی ہے. لیکن اسلام نے اس کی نفی کی ہے. دیکھیے کبھی کبھی آپ کتابیں دیکھیں تو شاید آپ کو ملے کہ کچھ بزرگوں نے جنگلوں میں جا کے ڈیرا ڈال لیا یا پہاڑوں کی غاروں پڑ گئے, چند ایک ہوں گے. انگلیوں پر گنٹ لو, تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, اکثر اللہ والے جو ہے آپ کو ملیں گے جن کے بیوی بچے کاروبار ان میں رہتے ہوئے ایسی صلاحیت حاصل کر لی کہ ان مادی ناجائز لذتوں سے بچتے ہیں. اس لیے دنیا اس کا نام نہیں ہے کہ کھانا پینا. مولانا روح رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور شعر اکثر تذکرہ کیا جاتا ہے, وہ فرماتے ہیں چیز دنیا از خدا غافل بدن. دنیا کیا ہے؟ اللہ سے غافل ہونا. نئے خماش و نقرہ و فزند و زن, یہ کھانے پینے کا, لباس کا, بیوی بچوں کا نام نہیں ہے. دنیا تو اللہ سے غافل ہونے کا. اگر شریعت مطہرہ کی حدود کے اندر رہتے ہوئے جائز لذتوں کے قصور کے لیے جائز طریقے اختیار کر رہے ہیں, یہ منع نہیں ہے. ہاں یہ بشری ضروریات ہیں, یہ پوری کرو, لیکن کیا ہے حدود کے اندر, حد سے تجاوز نہ کرو. جو حلال طریقے ہیں, جو جائز طریقے ہیں, لیکن جو ناجائز خواہشات ہیں اس سے بچو, یا جائز خواہشات کو ناجائز طریقوں سے پورا نہ کرو. ہم تو پابند ہیں, ہمیں تو محدود کیا گیا ہے. اب یہ صلاحیت کہاں آئے گی؟ یہ دل کے اندر آئے گی. جب دل کے اندر بگاڑ آ, یہ بگاڑ ہے اور یہ اصلاح ہے, وہ نہیں ہے. وہ بھی ہے لیکن وہ ایک وقتی ضرورت کے لیے ہے. لیکن اندر جو قوت ہے جو آمادہ کرے ہمیں, آج اکثر کہتے ہیں یہ انگاہوں پر قابو پانا مشکل ہو گیا. آج کل بدنگاہی کا ایک ایسی وبا پھیل گئی عمومی طور پر جو ہے کہ نگاہوں پر کنٹرول رہا ہی نہیں ہے. ماحول ایسا بن گیا ہے. میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ دیندار طبقہ زیادہ پریشان ہے. بے حیا کی بات نہیں کر رہا, حیا گئی تو پھر جو چاہو کرو, لیکن جس کے اندر حیا کی رمق ہے وہ پریشان ہے آج. کیونکہ ہمارے تو لکھتے ہیں نا, فون بھی آتے ہیں, ایس ایم ایس بھی آتے ہیں, ای میل بھی آ جاتی ہے, آ کے بھی کہتے ہیں کچھ بتا دو, بے بسی ہو جاتی ہے یا نہیں ہم جی, بے بسی ہو جاتی ہے. بے بسی کیوں ہو جاتی ہے؟ یہ کمزوری, یہ دل کے اندر جو ہے وہ صلاحیت جو ہے وہ کمزور ہو گئی ہے. لیکن بس میں تو ہے، میں اکثر سوال کیا کرتا ہوں، بارہ میں کرتا ہوں، اس طبقے سے جس کے اندر حیا کی رمق ہے، جس میں دین کی رمق ہے، بے حیا کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ حیا کی چادر اتر گئی تو پھر جو چاہے کرے، لیکن حیا دار جس کے اندر حیا کی رمق ہے، جس میں دین کی رمق ہے، اس سے میرا یہ سوال ہے کہ والدین کی موجودگی کے اندر نفس یہ گندا تقاضا کرے بدنگاہی کا موقع بھی ہو، کیوں جی؟ دیکھیں گے حیا دار کبھی کرے گا؟ ضرورت ہوگی؟ کبھی نہیں ہوگی، تو بے بسی کیسے؟ بس میں تو ہے، والدین موجود ہیں، اس گندا تقاضا اندر سے ابھرا ہے، تو اس پر آسانی سے قابو پا لیتے، استاد کی موجودگی کے اندر یہ گندا تقاضا پورا کرنے کے لیے ایسے کرے گا؟ کبھی ضرورت نہیں ہوگی. شیخ کی موجودگی کے اندر، میں تو کہتا ہوں شیخ تو بہت احترام کی چیز ہے، استاد احترام کی چیز ہے، والدین احترام کی چیز ہے، دیدار دوست بھی پاس بیٹھا ہو، اس گندے تقاضے کی پورا کرنے کے لیے ضرورت نہیں ہوتی، بس میں ہے. لیکن وہ اللہ جو ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، کہتے ہیں کہ وہ دیکھ رہا ہے، اس کے دیکھتے ہوئے اس گندے تقاضے پر ضرورت کیوں ہو رہی ہے؟ یہ ہے یہ وہ صلاحیت جو اندر ہمارے کمزور ہو گئی ہے، یہ اس کی صلاحیت. آج اللہ رحم فرمائے، اس صلاحیت کی کمزوری سے ہمارا آج دین پر چلنا کیا سلیکٹو ہے، ہر ایک نے چند چیزیں لے لی ہیں، مطمئن ہو گئے، اپنی مرضی کی سہولت کی چند چیزیں لے لی. تقاضا یہ ہے جب دل کی اصلاح ہوگی، دل کے اندر جب شفافت آئے گی، پاکیزگی آئے گی، قوت آئے گی، ہمت آئے گی، ہر حکم پر منہ ہوگا، ہر نافرمانی سے نفرت ہوگی، تنہائی کے اندر بھی جرت نہیں ہوگی اللہ کی نافرمانی سے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. یہ احساس اسی کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ تم اپنی خاص ذات کے لیے حق تعالیٰ کے فضل کے تباہ سے مانگو، جب دل اس کی طرح لگ جاتا ہے تو اپنی ساری حاجات اسی پر پیش کی جاتی ہیں، پھر اس کے لیے جائز جو اسباب ہیں ان کو اختیار کیا جاتا ہے، لیکن توجہ کدھر ہوتی ہے؟ اس مارے اپنے نفسوں کو دنیا کے پاس بٹھا دو کہ اپنی ضروریات بشریہ پوری کریں، اور دل کو کہاں؟ آخرت کے پاس، تاکہ اس کی تمنا، حصول کی تمنا کہ آخرت کی جو لذات ہیں وہ ضروریات کہاں پوری ہوں گی؟ شریعت پر چلو، شریعت مطہرہ مکمل ہے، اللہ نے ہم پر خاص فضل فرمایا امت محمدیہ پر کہ اللہ نے ہر ضرورت کی چیز شریعت میں بتا دی، ہماری شریعت کامل مکمل، زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس کے تعلق سے شریعت پوچھے ہمیں نہ بتایا جائے، تفصیلات ملے گی، جزیات ملے گی، لیکن ہمارے اندر وہ طلب نہیں ہے، وہ اندر شوق نہیں ہے، وہ تمنا نہیں ہے. اللہ پاک ان فقہا کی خبروں کو نور سے منور فرمائے، اس زمانے میں اس تفصیل کے ساتھ اس کی جزیات تک بتا دیں، وہ ہمارے اندر پیدا ہو. تو آخرت کے فائدے حاصل کرنے کی تمنا کہاں ہوگی؟ دل کے اندر. پھر دل کے اندر بھی ایک اور مخفی قوت ہے، یوں اس کو مثال سمجھیں، ایک بادام ہے نا، ایک اس کا چھلکا، ایک اس کے اندر مغز ہے، ایک اس کے اندر روغن ہے، چھپا ہوا نا. چھلکے کے اندر کیا چھپا ہوا ہے؟ مغز گری ہے، اور اس کے اندر چھپا ہوا کیا ہے؟ روغن. اصل کیا ہے؟ روغن ہے. اسی طریقے سے یہ ہمارا جسم ہے، جسم کے اندر ہمارا یہ دل ہے، دل کے اندر بھی ایک مخفی قوت ہے، اس کے بھی دو حصے ہیں، دل بھی مخفی ہے، یہ گوشت کا دل نہیں کہہ رہا، جو دل ہے ارادہ، پھر اس کے اندر تو فرما رہے ہیں اپنے نفسوں کو، یعنی اس جسم کے تقاضوں کو پوری کرنے کے لیے شریعت کے مطابق ضروریات بشریہ پوری کرو، اور دل جو ہے ہمارا اندر کے جو ہمارے ارادے کی قوت جو دل کی ہے جس کو دل کہا جا رہا ہے، اس کو آخر کے حصول کی فکر میں لگا دو، تمنا کرو، اور پھر اس کے اندر جو اصل قوت ہے وہ ایک اسرار ہے، ایک راز ہے، عام عقلوں میں نہیں آ سکتی، وہ باطن ہے، اس کو مولا کے پاس کہ ہاں اب وہ باطن سے کیا کہے گا؟ یا اللہ آپ جانتے ہیں جو کچھ ہماری مراد ہے. یہ جملہ عجیب ہے کہ آپ جانتے ہیں, یعنی اللہ سے اس اندر کے باطن سے وہ کہ اللہ آپ جانتے ہیں ہماری مراد ہے. ہم نہیں سمجھ سکتے ہماری مراد کیا ہے, یعنی ہماری مراد آپ ہی ہیں. ہماری مراد کیا ہے؟ آپ ہی ہیں. ہم آپ سے آپ ہی کو مانگتے ہیں. وہ جو وہ صلاحیت دل میں پیدا ہو جائے کہ اس کے بغیر چین نہ آئے, قرار نہ آئے. پھر اللہ کرے یہ درجات ہے. پہلے درجے کے اندر تو شریعت پر چلنے کی صلاحیت حاصل کرنی ہے تاکہ شریعت مطالعہ کا ہر حکم ہمیں محبوب ہو جائے, مرغوب ہو جائے. پھر دوسرا درجہ یہ ہے کہ دل کے اندر کا وہ باطن ہے, اس میں جو شفافت, لطافت, پاکیزگی آئے. پھر اس کے بعد یہ ہے خالص اللہ کے ساتھ ایسا تعلق بن جائے کہ اس سے ایک لمحہ کی بھی غفلت نہ ہو. اس کو ہم انتعبد اللہ کانک تراہ وان لم تکن تراہ انہ یراک. یہ کہنا آسان ہے کہ اللہ کی بات ایسے جائے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. کانک تراہ, یہ بات حاصل کرنے کے لیے سارا صفائی اسی لیے ہے. اللہ سے مانگے اللہ ہمیں بھی اپنے دلوں پر یہ محنت کرنے والا بنا دے. یہ اصل مقصود ہے. آج تصوف کی بگڑی شکلیں اتنی عام ہو گئی ہیں کہ اصل تصوف ہمارے ذہنوں سے نکل گیا. صوفی کون ہے؟ ہمارے ذہنوں سے نکل گیا. آج ہم نے ہر ایک کو صوفی کہہ دیا. چھوٹی داڑھی صوفی صاحب, صوفی صاحب. پھر اس کی گندگیاں غلاطیں دیکھ کر صوفی ایسے ہوتے ہیں. صوفی یہ ہیں, یہ ہے صوفی. صوفی دل کی صفائی کے ساتھ ہے جس کے اندر پھر گناہ کا خیال نہیں آتا. آتا ہے دبا دیتے ہیں. صلاحیت ہے. ہمارا تو تقاضا ابھرا رکنا مشکل ہے. ان میں قوت آ جاتی ہے. صوفی وہ ہے جو اپنے منفی جذبات پر غلبہ پانے کی قوت رکھتا ہے. جب صفائی ہوتی ہے تو یہ خیالات جو ہے نا, یہ جذبات جو ہیں, یہ اتنے مدھم ہو جاتے ہیں کہ نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں. تو بھائی اسی کے لیے یہ مجلس جو ہے ہماری, اسی کے لیے ہے یہ ذکر, اسی کے لیے ہے دل کی اسی صلاحیت کو درست کرنے کے لیے, دل کے اندر اس پاکیزگی کو حاصل کرنے کے لیے, اس صفائی کو حاصل کرنے کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہے جس کی مشق ہم کرتے ہیں, ذکر قلبی, دل میں چپکے چپکے اللہ کو یاد کرنا. دیکھیے میں یہی ہے نہیں کہہ رہا, میں بار بار اس کو عرض کرتا رہتا ہوں. یہی ہے نہیں, کیونکہ آج جو جہاں لگ گیا کہتے بھائی یہی ہے, باقی سب کی نفل نہیں. علاج کے طریقے ہیں. جیسے جسم میں خوف آ گیا بیماری کے غلبے سے, تو بیماری کے ازالے کے لیے علاج کے طریقے ہیں. یہ پرانا طریقہ ہے, اینشن میڈیسن, ہربل جڑی بوٹیوں کے ساتھ چلا رہے ہیں. پھر یہ گیا جدید میڈیکل سائنس. اب اللہ عجیب عجیب باتیں کھول رہے ہیں زمانے کے اندر. جائے اللہ سے جا رہے ہیں, یعنی اپنے نہیں کسی کے, انسان کو, انسان کو اللہ سے جا رہے ہیں. اس وقت کی ضروریات کے اعتبار سے ایسی ایسی چیزیں سامنے کھل کے آ رہی ہیں. یہ بھی ایک طریقہ ہے علاج کے لیے. ہومیوپیتھی علاج کا طریقہ ہے, حجامہ ہے, آپ کو پنکچر ہے, پتہ نہیں کتنے طریقے رائج ہیں. مقصود یہ کی ہے کہ جسم کے اندر قوت, امراض کا ازالہ. اسی طریقے سے اس دل کے اندر جب امراض کا غلبہ ہو جاتا ہے, سستی ہے, بوجھلپن ہے, جی چاہ ہی نہیں رہا, کسی کو چاہ رہا ہے, کسی کو نہیں چاہ رہا ہے, جیسے چل رہے ہیں, تو اس لیے جو ہے نا یہ دل کی اصلاح کے لیے طریقے ہیں. یہ نقشبندیہ طریقہ ہے, یہ چشتیہ طریقہ ہے, یہ سوروردیہ طریقہ ہے, یہ قادیہ طریقہ ہے. یہ سارے طریقے ہیں جس کو آپ کے دل کو لگے, اصل مقصود کو سامنے رکھ کے دل کے اندر یہ قوت صلاحیت حاصل کر لے. تو ہمارے یہاں چونکہ نقشبندیہ سلسلے کے اندر یہ ذکر قلبی کی مشق ہے, اس لیے ہم اس کا تذکرہ کر رہے ہیں. لیکن یہ نہیں کہہ رہے یہی ہے, ایک طریقہ یہ بھی ہے, اس کا حکم بھی ہے. فرمایا جا رہا ہے وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. فرمایا جا رہا ہے جس کا مفہوم ہے اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کرو, یعنی اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ, اور پکارے بغیر, یعنی چپکے چپکے. اور صبح بھی یاد کرو، شام بھی یاد کرو، کثرت سے یاد کرو، اور غافلین میں سے نہ ہو. تو دل کو غفلت سے بیدار کرنے کا ایک علاج قرآن یہ بھی بتا رہا ہے کہ دل میں چپکے چپکے اللہ کی یاد کو کثرت سے بٹھا لو. اللہ فرماتے فذکرونی اذکرکم، جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. ہمارا یاد کرنا اللہ کے نام کے ساتھ ہے. دوسری جگہ فرما رہے ہیں وذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، کہ رب کو اس کے اسم سے، اس کے نام سے یاد کرو، اور تبتل کے ساتھ یعنی علیحدگی کے اندر، تنہائی کے اندر. یہ صلاحیت حاصل کرنی ہے اپنے اندر کے منفی جذبات پر غلبہ پانے کی، شیطان سے بچنے کی، ماحول کی گندی فضاؤں سے بچنے کے لیے. اس کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ تنہائی میں بیٹھ کر اپنے دل کے اندر اللہ کے نام کو رچا لو، بسا لو. فتبارک اسم ربک، کہ رب کا یہ اسم جو ہے بڑا متبرک ہے. تو یہ ایک تصور کا طریقہ ہے کہ تصور سے دل پر لفظ لکھیں اللہ، جو رب جس کو اچھا لگے لکھا ہوا تصور کر لیں، یا تصور کے قلم سے لکھ لیں لفظ اللہ ہے، اور اسی کی دل کے اندر اپنے ارادے سے، تصور سے تکرار کریں. یہاں تو ہم تعلیم کے لیے بیٹھے ہیں، اصل ہمارا جو دل کی اصلاح کا ذکر ہے اس کے لیے ہمیں کچھ وقت نکال کر تنہائی کے اندر اس کی مشق کرنی ہے، پھر یہ صلاحیت حاصل ہوگی فضاؤں کے خلاف، ماحول کے خلاف. تو یہ ابھی ہم اس کی مشق کر لیتے ہیں، اللہ سے مانگے جو اس سے مقصود ہے، یعنی وہ شفافت، وہ لطافت، وہ پاکیزگی، وہ قوت، وہ ہمت اللہ ہمیں عطا فرما دے. اب تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے، ایک وقتی ضرورت ہے تاکہ توجہ دل پر آ جائے اس تصور کے ساتھ کہ لفظ لکھا ہے اللہ، خوشنما رنگ جو جس کو اچھا لگے. اب اپنے ارادے سے، تصور سے دل میں تکرار کریں اللہ 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 اللہ. یہ تکرار حافظ کی طرح اتنی کرنی، اتنی کرنی جیسے حافظ اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کرنے کی تکرار کرتا ہے. اللہ کی یاد کو سینے میں محفوظ کرنے کے لیے اللہ کے اس مبارک نام کی ہم تکرار کریں، اتنی کریں، اتنی کریں کہ تنہائیوں کے اندر بھی ہمیں وہ ایسے یاد رہے کہ ہر اطاعت پر ڈال دے، ہر نافرمانی سے ہمیں روک دے، حرام کاموں سے روک دے. اب تھوڑی دیر اس کی مشق کر لیں گے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرت مئات الف الف مرہ. یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، یا ذل القوۃ المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم، لا الہ الا انت، برحمتک نستغیث، اصلح لنا شأن کلہ ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وبك المستغاث وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا الى حبك. اللهم طهر قلوبنا عن النفاق، اللهم طهر قلوبنا عن غيرك، ونظر قلوبنا بنور المعرفه واليقين. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم ايماننا وسلم اسلامنا وثبت اقدامنا فانصرنا للقوم الكافرين. اللهم انا نسالك سعاده الدارين ونعوذ بك من شقاوه الدارين. اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا رب.